الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وجوہ یومئذ مسفرہ اس قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ اور ہنستے ہوئے ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے قیامت کے دن کی جو تفصیلیں حدیث پاک میں آتی ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو اس دن خوف میں نہیں ہوگا تو قیامت کا دن خوف والا دن ہوگا مشکل والا دن ہوگا اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے یا قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن روشن ہوں گے اور وہ چہرے جو ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے یعنی اس خوف کے عالم میں یہ چہرے ہنس رہے ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے کون سے یہ چہرے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو اس سکون میں اس مزے کے عالم میں قیامت والے دن ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی شناخت بیان فرمائی چنانچہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا یعنی یہ سات قسم کے لوگ ہوں گے ان کے لیے سایہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا اور اربوں کھربوں جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور سوا نیزے سورج کو برداشت کر رہے ہوں گے تو یہ سات قسم کے لوگ یہ خوش قسمت یہ کون جن کو عرش کا سایہ ملے گا یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جیسے آج کل ہماری دعوتیں ہوتی ہیں نا تو دعوتوں کے اندر لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں کچھ اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ان کا ٹیبل بھی الگ لگایا جاتا ہے ان کو الگ بٹھایا جاتا ہے اور جو میزبان ہے ان سے زیادہ گفتگو بھی کرتا ہے ان کا خیال بھی کرتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ جی یہ صحیح طرح سے کھانا کھائیں یہ خوش رہیں ان کا وقت یہاں اچھا گزرے تو ان کو اسپیشل گیسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ آج کی مجلس کے اسپیشل گیسٹ ہیں اور یہ سات قسم کے لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا جائے گا تو یہ کون سات قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سے پہلا وہ ہوگا جو عادل بادشاہ ہوگا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہاں لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کا استعمال کیا اس لیے عادل بادشاہ یا وہ شخص جو کسی بھی سربراہی کی پوزیشن میں ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ کا یہ خاص مہمان ہوگا عادل بادشاہ کو قیامت کے دن اتنا بڑا درجہ دیا جائے گا. یعنی یہ درجہ تو انبیاء کے لیے ہونا چاہیے, اولیاء کرام کے لیے ہونا چاہیے, صحابہ کے لیے ہونا چاہیے, اچھا لگتا ہے. بادشاہ تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, عیاشی کرتا ہے اور عیاشی کرتے کرتے گزر جاتا ہے, نہ اس کو ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے, نہ اس کو لوگوں کی لان تان کی فکر ہوتی ہے, مشہوری بھی اس کو بڑی مل رہی ہوتی ہے, تعریف کرنے والے بھی اس کو بڑے ملتے ہیں, جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, دنیا میں بڑا اس کا نام ہوتا ہے, عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بس عدل و انصاف تھوڑا سا کر لے تو قیامت کے دن اللہ کا خاص مہمان بن جائے گا. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس لیے اللہ کا خاص مہمان بنے گا کہ یہ انصاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. انصاف میں تو انسان اپنے بچوں کے درمیان انصاف میں چوک جاتا ہے, نہیں کر پاتا ہے. دو نوکر ہیں, ان دونوں میں انصاف نہیں کر پاتا ہے, اتنا انصاف کا حال برا ہے. تو سوچئے وہ شخص جس نے پورے ملک میں انصاف کرنا ہے. مختلف فرقے ہیں, مختلف رنگ کے لوگ ہیں, مختلف نسلوں کے لوگ ہیں, ان سب میں انصاف کرنا ہے. پھر اپنے رشتہ دار بھی انہی میں موجود ہیں, اپنے دوست بھی انہی میں موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کرنا. اپنی پارٹی والے بھی اس میں موجود ہیں. اگر آج کے زمانے کی سیاست دیکھی جائے, جنہوں نے آپ کو الیکشن جتوایا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ جو دشمنوں کے ساتھ کرنا ہے, آسان کام. اولاد میں انصاف نہیں کر سکتا ہے تو پورے ملک میں انصاف کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر, انسان کے پاس اختیارات بھی خوب ہوتے ہیں, اور جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ انسان جو ہے غلطی کرتا ہے. اختیارات ہوتے ہیں, ناجائز استعمال ہوتا ہے. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, کہ یہ جو اختیارات ہوتے ہیں وہ انسان کو بدعنوان بناتا ہے, اور اگر سارے اختیارات آ جائیں تو پوری طرح سے بدعنوان بناتا ہے. تو یہ جو قیامت کے دن عادل بادشاہ جو ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا, اس نے بڑا کمال کیا ہے, چھوٹا کمال نہیں کیا ہے. اتنے اختیارات کے باوجود, اتنی طاقت کے باوجود انصاف کیا. پھر دوسرا, ہر طرف لوگ تعریف کرنے والے, بادشاہوں کی تعریف کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. ہر بندہ آپ کے ہر الٹے سیدھے فیصلے پہ تعریف کرتا ہے, غلط فیصلہ تو بھی کہیں گے کیا بات ہے شاہ جی. تو غلط فیصلے پہ بھی اگر یہی حال ہے تو پھر انسان انصاف کیسے کرے گا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں, یہ جس کو رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں, تعریفیں سن سن کے اس حال میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ تنقید برداشت ہی نہیں ہوتی. تو اگر واقعی منصف ہے اور تنقید برداشت کر لی, چھوٹا کام تھوڑی کیا اس نے, بڑا کام کر بیٹھا. تو اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ عادل بادشاہ کمال کر بیٹھا. تو عادل بادشاہ کے پاس اختیارات بھی ہیں, تو اس کے پاس تعریف کرنے والے لوگ بھی ہیں, اور پھر تیسری چیز, پورے ملک کے خزانوں کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب چاہے تو سب کچھ اپنی جیب میں ڈالے اور چاہے تو انصاف کرے, تو یہ بھی آسان کام ہے. آج تو چند ہزار کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو. تو اربوں کھربوں اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار میں ہے اور آپ نے انصاف کر دکھایا تو چھوٹا کام کیا. اس لیے واقعی اگر بادشاہت ہے اور انصاف کر دکھایا تو کمال کر دکھایا. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جی اتنی عیاشی کرنے والے بادشاہ کو قیامت کے دن وہ درجہ مل رہا ہے جو انبیاء کرام کی طرح ہے. چھوٹا کام تھوڑی کیا ہے, کمال کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے جن بادشاہوں کو نیکی آ گئی انصاف کرنے کے لیے جنہوں نے قدم اٹھایا ان کا حال عجیب ہوا ہوا تھا. تقوی کے بغیر بادشاہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مثال مشہور ہے کہ جب گورنر تھے تو اتنے کپڑے ان کے پاس کہ ان کے کپڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے 60 اونٹوں کی ضرورت پڑتی تھی. اس وقت عادل بادشاہ بننے کا خیال نہیں تھا. جب بادشاہ بنے تو اب شوق پیدا ہوا کہ نہیں عدل و انصاف کرنا ہے, آگے قبر ہے, اگلا قدم قبر میں ہے. جب قبر یاد آئی تو انصاف یاد آیا. اور پھر حال یہ تھا کہ وہی تھا شخص جس کے 60 اونٹوں پہ کپڑے جاتے تھے, جب بادشاہ بنا ایک جوڑا کپڑے کا ہوتا تھا, اس کو بھی اپنے ہاتھ سے دھوتا تھا اور وہی کپڑا پہن کے جمعے کی نماز پڑھانے مسجد میں آتا تھا. اللہ اکبر. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو 11 بیٹے تھے, 11 بیٹوں کو بیت المال سے ایک روپیہ بھی نہیں دیا. اور اللہ اکبر, جب یوں انصاف انسان کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, ہر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے, ہر بندے کا دل سکون میں آ جاتا ہے کہ اوپر جو بادشاہ ہے وہ اطمینان والا ہے, وہ انصاف والا ہے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی سلطنت کے اندر ایک چرواہا تھا, اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. بہت بڑے علاقے میں بکریاں چر رہی تھیں, ساتھ چھوٹا بچہ یا ایک ساتھی تھا جو ہیلپ کر رہا تھا چرانے میں. دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہتا ہے کہ ہماری ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے. یہ خبر کیا سنائی, وہ چرواہا جو ہے دھاڑے مار مار کے رونے لگا, آنسو بہنے لگے. اس بندے نے کہا کہ اب اتنی بھی بڑی بات کوئی نہیں, کہ اگر ایک بکری کو اگر ایک بھیڑیا کھا گیا اتنا آپ رو رہے ہیں. نے کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا, اس لیے رو رہا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ممکن نہیں کہ اس انصاف کرنے والے کی سلطنت میں اس کے جیتے جی ایسا ہو جائے. چنانچہ معلوم کیا تو پتہ چلا واقعی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, اللہ کے قیامت کے دن کے اسپیشل گیسٹس ہوں گے, اور اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو عادل بادشاہ ہوگا, عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ. اور دوسرا وہ شخص, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو عبادت گزار نوجوان ہو, جوانی میں عبادت کی. شہادت تو سبھی کرتے ہیں, اتنا خاص درجہ, نوجوان عبادت گزار کے لیے. سچی بات یہ ہے, اس لیے خاص درجہ ہے عبادت گزار کے لیے کہ اس بندے نے جو مقصد اللہ نے اسے پیدا کرنے کا رکھا تھا اس نے وہ مقصد پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو عبادت نہیں کی تو پھر کیا کیا, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند, بار بار عبادت کرنے کا حکم دیا, یہ بھی بتا دیا عبادت نہیں کرو گے متقی نہیں بنو گے. تقویٰ عبادت سے آتا ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی شخص بھی وہی ہے جو عبادت کرتا ہے, اللہ کو عبادت پسند ہے, اس نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ وقت بتائیں جو صبح شام ہماری عبادت میں مشغول ہیں. اے محبوب, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, محبوب ان کے ساتھ نتھی رکھیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, جو صبح شام ہماری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت ہی اتنی پسند, اور پھر جوانی میں عبادت کرنا, اللہ اکبر. جوانی میں انسان کی دو چیزیں عروج پر ہوتی ہیں, شہوت بھی عروج پر ہوتی ہے, غصہ بھی عروج پر ہوتا ہے. اور یہ شہوت کے گناہ انسان کرتا ہے تو انسان کی عبادت کی کمر ٹوٹتی رہتی ہے, عبادت کا شوق ختم ہوتا جاتا ہے. آج کا زمانہ شہوت کا زمانہ ہے, ہر بندہ اپنے فون میں, اپنے جیب میں یہ جو فون لے کے پھر رہا ہے, آگ لے کے پھر رہا ہے. تو جس نے عبادت جوانی میں کی, واقعی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے منوا لیا. عبادت ممکن ہی نہیں ہے, انسان زیادہ غصے والا ہو عبادت نہیں ہو پائے گی. عبادت انسان شہوت والے گناہ کرے گا, عبادت میں دل ہی نہیں لگے گا. غصے والے شخص کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے, الغضب یفسد الایمان, غصہ تیری عبادتوں کو کیا, غصہ تو تیرے ایمان میں ہی فساد پیدا کر دے گا. اور آج ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے, کبھی کسی پہ غصہ تو کبھی کسی, جہاں طاقت ہے وہاں غصہ کر دیا. اس لیے غصہ جو ہے اپنے باس پہ نہیں کرتے مگر ماتحتوں پہ خوب کرتے ہیں. طاقت جو ہے وہاں پہ طاقت چلتی ہے تو ماتحتوں پہ خوب غصہ کر دیا. بیوی بچوں پہ غصہ کر دیا, تو یہ غصہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم حق پہ ہیں, غصہ کرتے ہوئے حق پہ ہیں ہی نہیں. غصہ کرنے والا جو ہے وہ حق سے دور ہی ہے, اس کا تو ایمان ہی فساد میں آ گیا. اور اسی طرح بد نظری کرنے والا, شہوت سے متعلق گناہ کرنے والا, وہ بھی عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کر پاتا. تو جس نے عبادت جوانی میں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شہوت کے گناہوں سے بھی توبہ کی, اس نے غصے سے بھی توبہ کی, اس نے بہترین اخلاق بھی دیے, بہترین تقویٰ بھی کیا, تب جا کے تو اس کو عبادت کی توفیق ملتی ہے. تو چھوٹا کام نہیں ہے جب شہوت بھی عروج پہ ہو, غصہ بھی عروج پہ ہو, اور انسان ان دونوں چیزوں سے جان چھڑواتا ہے اور عبادت گزار نوجوان بنتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نوجوان تھا, عبادت گزار نوجوان تھا, متقی نوجوان, گناہوں سے پاک زندگی تھی, اس لیے خوب عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سونے کا دل دیا تھا, مگر جس طرح اس کا باطن خوبصورت, ظاہری خوبصورتی بھی اللہ نے اس نوجوان کو بہت دی تھی. ویسے غریب تھا مگر اللہ نے وجاہت دی تھی کہ جب اپنے کٹیا, بہت ہی غریب سا گھر تھا, اس کٹیا سے چل کے مدرسے آتا, ایسی اللہ نے اس کو ظاہری خوبصورتی دی تھی کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ کون نوجوان ہے, یہ کون شہزادہ جا رہا ہے. دیکھنے والوں میں ایک نواب صاحب راستے میں رہتے تھے, ان کی بیٹی بھی چھپ چھپ کے دیکھتی تھی کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے, اور دل دے بیٹھی اور ہر وقت انتظار میں ہوتی کہ کب یہ یہاں سے گزرے گا, کیونکہ صبح مدرسے جانا تو شام کو مدرسے سے واپس آنا. اور محبت اتنی بے قابو ہو گئی کہ ایک دن اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ اب یہ نوجوان یہاں سے گزرے تو اس کو کہنا کہ میری مالکن اندر بیمار ہے, تو آپ نیک ہیں, آئیں دم کر دیں, جب وہ اندر آ جائے تو تو کنڈی لگا دینا. خادمہ نے اسی طرح کیا کہ جی میری مالکن بیمار ہے, رحم فرمائے, موت آنے والی ہے, آپ نیک آدمی ہے, کچھ دم کر دیجئے ان پہ. نیک نوجوان تھا, عبادت گزار نوجوان, کہ کسی کا بھلا اگر میرے دم کرنے سے ہو جاتا ہے, انہوں نے کہا اچھا بتاؤ گے. جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے باہر سے کنڈی لگا دی. تو پوچھا جی کون بیمار ہے اس گھر میں؟ آگے سے جواب آیا میں تیری محبت میں بیمار ہوں. اللہ اکبر, یہ بڑا امتحان کسی نوجوان کے لیے. اس کا کیا چاہتی ہے تو؟ نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ غلط کام کر, اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں لوگوں کے بتاؤں گی کہ یہ اتنا نیک بنتا ہے, میرے گھر میں زبردستی داخل ہو گیا ہے. اللہ اکبر, پھنسے تو بھی کیسے پھنسے کہ ایک طرف اتنی ذلت لوگوں کے سامنے, اگر یہ گناہ کا کام نہیں, اور گناہ کا کام کر لیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے کہ گناہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتے, استغفار کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں. تو خوب استغفار کیا, اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا, دل میں ایک راستہ پیدا ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تیری ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں, مگر پہلے بیت الخلاء استعمال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بیت الخلاء استعمال کر لو. بیت الخلاء میں گئے اور وہاں جا کے جتنی نجاست پڑی تھی اپنے چہرے پہ بھی مل لی, کپڑوں پہ بھی مل لی, اور اس نجاست کے ساتھ باہر نکلے, اس عورت کو, نوجوان لڑکی کو اتنی گھن آئی, اس نے کہا تو کوئی پاگل لگتا ہے, دفع ہو جا میرے قریب بنا آ جا یہاں سے, گھر سے نکل گئے, اپنے جسم اور کپڑوں کو تو خراب کر گئے مگر اپنے ایمان کو بچا گئے. اللہ اکبر. اب جا رہے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی کلاس پڑھنے کے لیے اور راستے میں یہ معاملہ ہو گیا, کلاس کا تقریباً وقت ختم ہونے کے قریب تھا اور کپڑے بھی سارے جو ہیں وہ ناپاک ہوئے ہوئے تھے اور غربت اتنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور جوڑا بھی نہیں تھا. واپس گھر کی طرف بھاگے, تہبند باندھا اور اس کو جلدی سے دھویا اور جلدی سے دھو کے گیلے کپڑے پہن کے پھر کلاس کی طرف دوڑے کہ جی کلاس مس نہ ہو جائے. جب کلاس میں پہنچے تو حضرت بالکل کلاس ختم کرنے والے تھے تو پیچھے جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے یہاں سے. اب یہ سمجھے کہ میرے کپڑوں میں بدبو تھی, نجاست جو لگی ہوئی تھی, تو شاید صحیح طرح سے دھلے نہیں ہیں تو اس کی بدبو جو ہے وہ حضرت تک پہنچ گئی. تو حضرت نے اس بات کو یوں بیان کر دیا کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے. کلاس مکمل ہوئی تو حضرت کی خدمت میں حاضری دی کہ حضرت معذرت چاہتا ہوں, میرے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی, دھوتے دھوتے آیا اور شاید صحیح طرح سے نہیں دھلے تو آپ کو بھی بو محسوس ہوئی ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ وہ خوشبو آ رہی ہے تجھ سے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی. اور پھر زندگی بھر ان کے جسم سے ان کے کپڑوں سے خوشبو آتی, نام کچھ اور تھا, اس خوشبو کی وجہ سے ان کا نام خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا. تو سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, ایک وہ ہے جس نے عدل کیا بادشاہ میں, عادل بادشاہ, اور دوسرا یہ نوجوان عبادت گزار. فارسی میں کہاوت ہے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کی تو یہ تو پیغمبروں والا کام کر دکھایا. تو سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, ایک عادل بادشاہ اور دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں توبہ کی, جوانی میں عبادت گزاری کی. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں مسجد نہیں پہنچ سکا, میں عبادت نہ کر سکا, میں تلاوت نہ کر سکا, میں ذکر اذکار نہ کر سکا, یہ ہماری سوچ ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا چہرہ ہی عبادت گزاروں میں نہیں دیکھنا چاہتے, عبادت گزاری کی توفیق بھی اسے ہی ملے گی جو اپنے اندر سے گناہوں کو دور کرے گا. تو سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ, قیامت کے دن کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے, ایک وہ جو عادل بادشاہ اور ایک وہ جو عبادت گزار نوجوان. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت گزاری جو انسان کو میسر آتی ہے وہ نیک صحبت سے آتی ہے, جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا گناہوں سے بھی بچے گا, عبادت میں بھی اوپر جائے گا. اگر انسان عبادت گزاری کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی نیک بندے کا دامن پکڑنا ہوگا, اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ہوگا. تیسرا شخص جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا, اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جو مسجد میں نہ بھی ہو تب بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ مسجد سے محبت کرنے والا, مسجد میں وقت گزارنے والا, اور اگر مسجد میں وقت گزار نہ بھی پایا دل اس کا مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہے. مسجد کے لیے دل میں شوق رکھنے والا اتنا تو بڑا کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. عام لوگ تو یہی کہتے ہیں. اس عمل پہ اتنی بڑی بشارت, یعنی قیامت کے دن اربوں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوں گے, بس دل میں شوق رکھتا ہوگا کہ میں مسجد آیا جایا کروں. اس شوق رکھنے پہ اتنی بڑی بشارت, کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا, یہ جو مسجد کا شوق رکھتا ہے در حقیقت وہ اللہ کو یاد کرنے کا شوق رکھتا ہے. مسجد میں نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ خرافات ہیں, نہ کام کاروبار ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. مسجد میں ایک ہی چیز ہے, اللہ کی عبادت ہے. تو جس کے دل میں مسجد کا شوق, در حقیقت اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق ہے. اور ان مسجدوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فرشتے مسجدوں پہ ہر وقت ڈیرا دیے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو. ہر بندے کو مسجد آنے جانے کی توفیق نہیں ملتی. جس کو آنے جانے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کوئی خاص بندہ. ہم مسجد میں آنے جانے کو سمجھتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, کیا ہوا اگر ایک دو نمازوں میں نہیں پہنچ پائے. ایسا نہیں ہے. یہ چناؤ ہوتا ہے کہ کون مسجد میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا. آپ بتائیں, اپنے گھر میں ہر ایک کو آنے دیتے ہیں؟ کوئی ہر ایک کو نہیں آنے دیتا. اللہ بھی اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں آنے دیتے. اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. اور کچھ اللہ کے خاص بندے, ان کا دل اس مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اردو میں پہلی مرتبہ. سوچا کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کہ فارسی سے اردو میں ترجمہ ہونا ہے, ایسا نہ ہو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے کوئی غلطی کر دوں. تو دل میں آیا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ میں مسجد میں بیٹھ کے کروں. چنانچہ ترجمہ کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کیا, 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا. اللہ اکبر. تو ایسے بھی مسجد سے محبت کرنے والے موجود ہیں. یہ مسجد کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے واقعی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. پاکستان ہندوستان جب الگ نہیں ہوا تھا, انگریزوں کی حکومت تھی, ایک ہندو شخص تھا پڑھا لکھا, انگریزی تعلیم یافتہ تھا, تعلیم مکمل کی تو اس کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انگریزی میں لکھی ہوئی سیرت کی کتاب آ گئی. اس نے پڑھی شوق سے, اس کو شوق تھا پڑھنے کا بھی, انگریزی بھی پڑھا لکھا ہوا تھا, مسلمان بھی اور ہندو کیونکہ ایک ہی ملک میں سارا وقت رہتے تھے, تو اس کے دل میں یہ خیال تو تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں میں نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن کتاب پڑھنی ہے. تو انگریزی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ کسی انگریز نے کام کیا اور وہ انگریزی کتاب اس کے ہاتھ میں آئی اور اس نے پڑھنا جو شروع کی تو اس کے دل میں اللہ کی نبی کی محبت بہت جاگی اور اس کتاب کو وہ رکھ نہ سکا. پڑھتا چلا گیا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی گئی, حتیٰ کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا. دین اسلام قبول کیا اور انہی دنوں میں 1947 کا وقت تھا تو پارٹیشن ہو گیا اور پارٹیشن کے وقت فیصلہ کرنا تھا کہ جی پاکستان میں ہی رہنا ہے یا ہندوستان چلے جانا ہے. جب اسلام قبول کر لیا تو فیصلہ یہی کیا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا. تو پاکستان میں رہ گئے. انگریزی تعلیم یافتہ تھے, اس زمانے میں تعلیم یافتہ لوگ بھی تھوڑے تھے, حکومت کے اندر نوکری کے لیے اپلائی کیا اور اس کو حکومتی نوکری مل گئی. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی دیکھتے تھے کہ جی ہندو تھا مسلمان ہو گیا, مگر اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا جوش و جذبہ اسلام کا, اللہ کے نبی کی محبت, عبادت کا ذوق شوق اس کا بہت زیادہ ہے. اور یہ نظر بھی آتا تھا, دوست بھی بہت سارے بیوروکریسی میں اس کے ہو گئے تھے. اس نے لوگوں سے بات کی اور ایک مدینہ منورہ میں پوسٹ جو ہے خالی ہوئی پاکستان ہاؤس کو چلانے والا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کی, اور یہ کیونکہ کوالیفائی بھی کرتا تھا اور اس کو شوق بھی عبادت کا, اللہ کے نبی سے محبت بھی بہت زیادہ, اس نے اپلائی کیا اور اللہ کی شان مدینہ منورہ میں اس کو پوسٹ کر دیا گیا. اب مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس کا ڈائریکٹر تھا اور صبح شام مسجد میں وقت گزرتا تھا, تو پہلی صف میں کچھ بیٹھنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی, تو پہلی صف کا عبادت گزار مسجد نبوی کا اور کہنے کو پاکستان ہاؤس کا ڈائریکٹر تھا, اور سالوں مسجد میں دن رات گزارتے بیل گزر گئے. حکومتی لوگوں کا آنا جانا مدینہ منورہ رہتا تو ان کی جو مہمان نوازی جو ہے وہ اس پاکستان ہاؤس میں کی جاتی, اور یہ پاکستان ہاؤس بڑا اچھی طرح سے سجایا ہوا ہوتا, بڑا قیمتی قالین لگے ہوئے ہوتے, بڑا قیمتی فرنیچر اس میں ہوتا, اور یہ ان سب چیزوں کا جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹر تھے اور ساری چیزیں ان کے انڈر آتی ہیں. کوئی حکومتی منسٹر آئے اور وہ مسجد میں گئے اور پھر وہیں پاکستان ہاؤس میں ٹھہرے, اور جو ساری ترتیب وغیرہ تھی بڑی ان کو اچھی لگی, کارپٹ بڑے ان کو اچھے لگے, تو جاتے ہوئے ڈائریکٹر صاحب سے یہ, اور ان کا نام انہوں نے اپنا نام نور محمد رکھ لیا تھا, نور محمد صاحب سے کہا کہ یہ کارپٹ بڑے اچھے ہیں, یہ کارپٹ رول کروا کے اور پاکستان میرے گھر شپ کروا دو. منسٹر تھا, اب وہ فکر میں آ گیا کہ یہ انہوں نے مجھے کہا ہے اور یہ چیز تو ان کی پراپرٹی تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان ہاؤس کی پراپرٹی ہے. انہوں نے ان کو جاتے جاتے بس اتنا کہہ دیا کہ سر آپ اگر ایک پرچے پہ لکھ دیں تو میں آگے جو ہے حکومت والوں کو دکھا سکوں کہ جی آپ نے یہ حکم دیا تھا تو آپ کے حکم پر میں یہ بھیج رہا ہوں. اس منسٹر کو بڑا غصہ آ گیا کہ اب تو مجھ سے پرچے پہ لکھوانا چاہتا ہے, اور اتنا غصہ ہوئے, اور کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی ایسے کیونکہ داڑھی تھی اور تھوڑے سے آجزی والی طبیعت نظر آتی تھی, تھوڑے سے مولوی لگتے تھے, تو غصہ اور بھی زیادہ ہو گیا. اب انہوں نے ان کو کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں. چنانچہ وہ جیسے منسٹر صاحب واپس پہنچے تو انہوں نے وہاں سے خط بھجوایا حکومت سے کہ جی آپ کو برخاست کیا جاتا ہے اور آپ یہ فلاں تاریخ تک سعودی عرب چھوڑ کے واپس پاکستان آ جائے. اب اتنے سال مسجد نبوی میں اتنا قرب, پہلے صف کے نمازی عبادت گزاری کا یہ حال, اور ایسی انسیت اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس مسجد نبوی کے ساتھ, اور اب یہ ہے کہ جی ایک منٹ میں بس خط آیا کہ جی چھوڑے سعودی عرب اور واپس پاکستان آ جائے. اب آنسو بھی بہتے تھے, ہر ایک کو جا کے کہہ بھی رہے ہیں کہ جی کچھ کر دے کہ میرا یہاں سے تبادلہ نہ ہو جائے, اتنے سال پہلے آیا, اللہ کی نبی کی محبت میں میں نے دین اسلام بھی قبول کیا, پھر اللہ نے یہاں موقع دیا اور یہاں بس زندگی گزر رہی ہے, یہاں مرنے کے لیے تو آیا ہوں, اب یہاں سے کہاں واپس جاؤں. ہر ایک کو سمجھاتے مگر کسی کے اندر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. بڑی کوشش کی کہ کسی ایسے بندے سے بات ہو جائے کہ یہ میرا تبادلہ رک جائے, مگر رک نہیں سکا, حتیٰ کہ آخری دن آ گیا, جانے کس سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے, جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو کیونکہ لکھنا پڑھنا انگریزی میں ہی آتا تھا, اردو ہندی اتنی نہیں آتی تھی, انگریزی میں خط لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، کہ اے اللہ کے نبی، اس طرح میں ہندو تھا، ہندوستان کا ہندو تھا، آپ کی مبارک سیرت پڑھی، آپ سے محبت ہوئی تو دین اسلام قبول کر لیا، اللہ نے آپ کے اس در پہ پہنچا دیا مجھے، اب یہیں مسجد میں میرے دن رات گزرتے ہیں اور یہیں موت مجھے آ جائے، یہ میرے دل کی تمنا ہے، اور اب یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے، تو آپ اصل بادشاہ ہیں، تو آپ کو اپنی ہی یہ درخواست لکھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو معاہدہ شریف تھا اس میں اس طرح سے بالکل پیک نہیں تھا، اگر دیکھنا چاہے انسان تو اندر نظر آتا تھا، اور جالیوں میں جگہ بھی بیچ میں ہوتی تھی، تو ان جالیوں میں سے وہ خط جو ہے وہ اندر ڈال دیا۔ اگلے دن واپسی کی فلائٹ تھی، واپس جانا تھا، فلائٹ لے کے واپس پاکستان آ گئے۔ مسجد نبوی میں یہ ترتیب تھی کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے جب بھی وہ آتے تو نمازیوں کے حالات پوچھتے تھے، اور وہاں کی ترتیب یہ کہ روضہ مبارک کی جو صفائی ہوتی وہ مدینہ منورہ کے گورنر صاحب اپنی موجودگی میں کرواتے، اور اس کی صفائی بڑی احتیاط سے ہوتی، جو کچھ بھی مٹی بھی ہوتی یا کوئی گرد بھی ہوتی تو اس کو جمع کر کے اور گورنر صاحب کے پہلے آفس میں لایا جاتا، اور اس کو ایسے بالکل یوں ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا تھا، پھر گورنر صاحب علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ جی اس گرد کا یا ان چیزوں کا جو روضہ مبارک کے آس پاس سے ملی ہے ان کا کیا کرنا ہے۔ تو ہر ہفتے کی یہ صفائی ہوتی، اس ہفتے جب صفائی ہوئی تو گورنر صاحب کو یہ خط ملا، اور اسی ہفتے جو ہے وہ بادشاہ نے بھی مدینہ منورہ آنا تھا، تو گورنر صاحب نے جب یہ خط پڑھا انگریزی میں تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ دیکھو کیسا دیوانہ ہے، انگریزی میں اللہ کے نبی کو خط لکھ رہا ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ تو اسے بڑا عجیب لگا، اس نے کہا کہ بادشاہ کیونکہ ہر مرتبہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی نمازیوں کے کیا حالات ہیں، تو اس مرتبہ آئیں گے، ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیتا ہوں، اس مرتبہ جو ہے میں ان کو یہ خط دکھاؤں گا، تو کوئی نئی چیز دکھانے کے لیے ہوگی۔ تو بادشاہ جب آئے تو وہ خط سامنے رکھا، جب بادشاہ نے ساری میٹنگ کر لی اس کے بعد پوچھا ہاں جی نمازیوں وغیرہ سب خوش ہیں یہاں مسجد میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس مرتبہ صفائی کی تو یہ خط ملا ہے بالکل قبر مبارک کے پاس سے۔ تو بادشاہ نے یہ خط پڑھا، اور خط پڑھا تو بادشاہ پڑھتا گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ سیریس سے سیریس ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب خط مکمل ہوا تو بادشاہ نے کہا گورنر سے کہ اتنا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اتنا اس مسجد سے محبت کرنے والا، اگر یہ اس مسجد سے دور ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے واپس لے کے آئیں۔ اس بادشاہ نے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ یہ صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے، اور یہ صاحب جو ہیں ان کو ہماری حکومت یہاں سعودیہ کی نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو اپنے ملک کا شہری بنائیں گے، ہماری درخواست ہے کہ ان کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ سعودی عرب واپس بھیجا جائے۔ اب وہی شخص ہے، حکومت کے لوگ یہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہے، اس کو تو وہاں کے بادشاہ نے بلایا ہے، چنانچہ ان کو ڈھونڈا گیا، وہاں کی شہریت دی گئی، اور پھر ان کو واپس مدینہ منورہ بھیجا گیا، اور آج بھی وہ جنت البقیع میں وہاں وقت گزار رہے ہیں۔ تو جب انسان کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی اپنی مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ سات لوگوں کا تذکرہ ہے آج کی اس مجلس میں، تین ایسے اللہ کے خاص مہمانوں کا تذکرہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے کی مجلس میں جو باقی چار لوگ جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے ان کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عافیت رکھے، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تھوڑی دیر کے لیے سبز رات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے, یکسر اس کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے, یکسر اس کا جس نے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, جس نے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. رب کعبہ سے قرینے کی دعا مانگی
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما, اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما, اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما, اور اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما, اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما, اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما, اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کے سات لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو وہ سایہ ملے گا جو عرش کا سایہ ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, میرے مالک ہمیں بھی یہ مبارک سایہ نصیب فرما, اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما, اللہ ہمارے اعمال تو اس کے بالکل برعکس ہیں, اللہ تیری رحمت سے تیرا سوال کر رہے ہیں, اللہ آپ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں, اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, اللہ کیا کرے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں, میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا, اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے, میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما, اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما, میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, اللہ نیک نہ بن سکا
نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی دل کی پاکی نصیب فرما، ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما، ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی عبادت گزاری نصیب فرما، ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی مسجد آنے جانے کا شوق نصیب فرما۔ میرے مالک زندگی گزرتی جا رہی ہے، لبال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرے مالک دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے مالک بڑی دور سے آیا، اللہ بڑی دیر سے آیا ہوں، مگر میرے مالک تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ اپنے در سے ناکام واپس نہ لوٹا۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ نہ ہمارے اعضا ہمارے قابو میں، نہ ہمارا دل و دماغ ہمارے قابو میں، میرے مالک ہم آپ کے قابو میں آنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کے نیکی کی طرف جمع دیجئے۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے پھنسے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک آپ کے قبضہ قدرت میں ہر ہر چیز ہے، لاٹ کے وے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں، میرے مالک ہمیں بھی دور نہ فرمائے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند منہ پہ مار دیا جائے، مگر میرے مالک آپ کی رحمت کی طرف متوجہ ہیں، اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔
اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ دل کی ایک بڑی تمنا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان غیروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں میرے مالک ان کی خاص مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.